الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ صدق الله العظيم. حضرت موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام کا واقعہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں سے سنایا جا رہا ہے. واقعہ یہاں تک ہوا کہ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور معجزے کے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر عصا کو اژدہا بنا کر اور اور ہاتھ کو روشن چمکا کر ظاہر فرما دیے. فرعون لاجواب ہو گیا, تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کو طے کیا کہ مقابلہ کریں گے. چنانچہ اس نے مقابلے کے لیے بہت سے جادوگر جمع کیے, اور یہ جادوگر وعدے کے موافق ایک ایسے نمایاں اور عمدہ جگہ پر جمع ہو گئے, اور عید کے دن یہ مقابلہ طے ہوا. اور اس مقابلے میں پہلے گفت و شنید ہوئی, جادوگروں کی کامیابی کی صورت میں ان کے لیے انعامات طے ہوئے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ بتائیے کہ آپ پہلے مظاہرہ کریں یا ہم پہلے مظاہرہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو. چنانچہ جب انہوں نے اپنے لاٹھیوں کو اور رسیوں کو زمین پہ ڈالا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی دوڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ کسی قسم کا اندیشہ مت کرو, آپ کو غلبہ ہوگا, آپ کامیاب ہوں گے, اور آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے آپ اس کو ڈال دیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں عصا جو تھا اس کو زمین پہ ڈالا, اور جیسے ہی زمین پہ ڈالا تو وہ اژدھا بن گیا اور اس نے سارے جادوؤں کو کھانا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ جادوگروں نے جو چیز پیش کی ہے وہ ساحر کی تدبیر ہے, جادو کی ایک تدبیر ہے, اور معجزہ جو ہے نا وہ ایک حقیقت ہے. اس کے مقابلے یہ معجزے کا مقابلہ جادو نہیں کر سکتا. چنانچہ ساری خلقت کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ثابت ہو گیا. جتنے مقابلے پہ اترنے والے جادوگر تھے یہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے, اور انہوں نے اعلان کر دیا ببانگ دوہل کہ ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو فرعون کے لیے تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا. اس نے لوگوں کے سامنے بات بنانے کے لیے یہ کہا کہ اصل یہ ایک گیم تھا جو ہمارے ساتھ کھیلا گیا, موسیٰ اور ہارون جو ہیں یہ استاد ہیں اور یہ جتنے جادوگر ہیں یہ شاگرد ہیں, اور ہمارے سامنے آپس میں ایک دوسرے کے اپوزیشن بن کر آئے. حقیقت ایسی نہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے ہی کے جاننے والے اور استاد شاگرد ہیں, اور انہوں نے جو جادوگروں نے جو ایمان قبول کیا وہ میری بغیر اجازت کے انہوں نے کیا اور غلط طریقے پر کیا ہے, لہذا اور انہوں نے ناحق دین کو قبول کیا, ان کو سزا دی جائے گی. فرعون نے سزا کا اعلان کیا اور ان جادوگروں کو بلا کر ان کے سامنے کہا کہ بھئی تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو کیسے قبول کر لیا, اور اب پتہ چلا کہ تم اندر سے جو ہے نیمی کے آدمی تھے, اور اب میں تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کٹوا دوں گا اور سولی پہ چڑھوا دوں گا, اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا عذاب سخت ہے اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے, میں کتنے سخت عذاب والا ہوں اور کتنا اس کا عذاب باقی ہے. فرعون کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے رب کا عذاب زیادہ باقی رہنے والا ہے یا میرا زیادہ باقی رہنے والا ہے پتہ چل جائے گا, اور حضرت موسیٰ کے رب کا جو ہے رب زیادہ طاقتور ہیں اور زیادہ سزا دینے کی اوپر قدرت رکھتے ہیں یا میں زیادہ قدرت رکھتا ہوں اس کا پتہ چلے گا. قالوا لنؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا. تو ان جادوگروں نے کہا جو اب اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, تو ان مسلمانوں نے کہا کہ جو دلیل ہمارے سامنے آ گئی اس دلیل کے آنے کے بعد ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے, دلیل کو ترجیح دیں گے ہم, اور اس دلیل کے سامنے آنے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی اس معرفت پر اور اس اللہ پر ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے اور ہم اللہ کو ترجیح دیں گے. فوراً ان پر روشن ہو گئی حقیقت اور اللہ نے دل میں ہدایت ڈال دی. اب جہاں مسئلہ آپ کی طرف سے ایسے فیصلے کا ہے جو ہمارے خلاف کا ہے کہ ہماری جان جائے گی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جان کی پرواہ نہیں, فقضی ما بقا, جان کی پرواہ. ایمان کی بشاشت جب دل میں آتی ہے تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جان کی پرواہ آدمی نہیں کرتا اور ایمان کو بچاتا ہے. کسی کے دل میں ایمان کی حلاوت آ جانے کے بعد پھر اس کا مرتد ہونا ثابت نہیں. اگر کسی مسلمان کا مرتد ہونا سامنے آئے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان اترا ہی نہیں تھا. बस उनके दिल में ईमान उतर गया था। और ईमान है ही ऐसी कीमती चीज, अल्लाह तबारक व ताला की जात को पहचानना और अल्लाह की तस्दीक करना, अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात की और अल्लाह के नबी की तस्दीक करना और आखिरत की तस्दीक करना, मानना आखिरत वाली जिंदगी को, मानना जन्नत और जहन्नम को, मानना हिसाब किताब को, मानना अल्लाह के पैगंबर को, मानना अल्लाह की किताब को, मानना अल्लाह के फरिश्तों को, मानना और अल्लाह पाक की ज़ात और उनकी सिफात जैसे हैं वैसे मानना, एक ऐसी चीज, ऐसी हकीकत है ये कि अगर ये आदमी के पास होगी तो उसको काम आएगी। और ये ऐसी हकीकत है कि अगर ये चीज़ आदमी के दिल में आ जाए तो फिर वो किसी चीज़, किसी वजह से इस हकीकत को छोड़ नहीं सकता और ना छोड़ना चाहिए। ये एक हकीकत ऐसी है कि इस पर आदमी की नजात का मदार है कि आदमी उसी वक्त अजाब से बचेगा कल आखिरत में जब ये उसके पास अकीदा होगा। तो इसलिए उसकी अहमियत को सामने रखते हुए कभी ईमान को बेचना नहीं चाहिए और कभी ईमान पर किसी दूसरी चीज को तरजीह नहीं देना है। क्योंकि ईमानी इस तरह के ईमान का जो तकाजा होता है उस तकाजे के मुताबिक चलने की कोशिश करना, लेकिन अगर उसमें सुस्ती होती हो तो महज सुस्ती की वजह से ये अकीदा खराब नहीं करना चाहिए। भाई जब अमल ही नहीं करे तो फिर अकीदा लेके क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। अकीदा भी एक अपना अमल है अपनी जगह पर, अमल अपनी जगह पर एक अमल है, उसका डिमांड है, वो उसकी ज़रूरियात है, वो उसकी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए इन्होंने साफ फरमा दिया फकबी मान तकाम, आपको जो फैसला करना हो कर डालिए। इनमा तकबी हाज हिल हयात दुनिया, आप तो इस दुनिया की जिंदगी में फैसला कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद तो आपकी चलती नहीं, तो अब कौन बाकी रहने वाला, आप तो खुद ही बाकी रहने वाले नहीं। तो आपने जो कहा कि आपका हमारा अजाब कितना बाकी रहने वाला है, अगर तुम ही खुद बाकी रहने वाले नहीं है तो तुम्हारा अजाब क्या बाकी रहने वाला है, तो तुम्हारा इनाम क्या, तुम्हारा अजाब क्या, जो तुमने इनाम तय किया था जीतने की सूरत में वो भी कुछ भी नहीं था, खामखा की बात थी कि मैं तुमको अपना मुकर्रब बना लूंगा, अभी क्या हो जाएगा तुम्हारे मुकर्रब बनने से, तो सुरखाब के ऊपर लग जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ इनाम की तुम्हारी हकीकत नहीं है, जब तक ईमान नहीं आया था तो उसके तकर्रुब की बड़ी अहमियत थी जहन में, फिरौन की का तकर्रुब मिल जाएगा, ये भी एक खास नुकता है जहन में रखने का। ईमान नहीं होता तो दुनियादारों के तकर्रुब की अहमियत आदमी के पास होती है, वो बड़ा आदमी है भाई, उससे हमारी जिंदगी में एक मरतबा मुलाकात हुई थी, हाँ, और वो खड़े होकर फोटो खिंचाए थे, हमारे घर में भी फोटो है उसकी, वाली मेरी उससे मुलाकात हुई थी, क्या हुआ तुम्हें क्या मिला उससे, कुछ भी कामों का फायदा, कुछ भी नुकसान ही हुआ, गुनाह है उसका रखना, कुछ नहीं मिलता है, खाम ख्याल, खाम ख्याली होती है। जब ईमान आता है तो फिर दुनिया, दुनिया के जो मुताल्लिकात हैं उसकी बेहकीकती खुल जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले इस ग्रुप पर ऐसा हकीकत का इंकशाफ हुआ कि फिरौन जैसे बादशाह का तकर्रुब और उसकी नज़दीकी का कोई असर इन पर बाकी नहीं रहा कि भाई इस आदमी का आप तकर्रुब थे, क्या हम इसकी सज़ा के मुस्तहिक हो जा रहे हैं, और जो सज़ा थी वो इतनी कड़ी थी कि जान से हाथ धोने वाली बात थी, इसकी भी कोई परवाह नहीं थी, मरना तो है ही, एक वक्त मरना है ही, अल्लाह के नाम पे मर गए तो मरना जो है ना वो काम का हो जाता है। अल्लाह के नाम पे मरने पे चीज हलाल हो जाती है, तय्यब हो जाती है, काम की हो जाती है, अगर अल्लाह के नाम पे ना मरे तो चीज काम की नहीं रहती। तो हमारा भी हाल है कि अगर अल्लाह के नाम पे मर गए तो चीज काम, हम काम के हो जाएंगे, वरना मौत और हयात तो पेश आनी है किसी इंसान को, कोई अपनी जिंदगी थोड़ी ही बचा सकता है। इसलिए चाहे जान चली जाए, कुछ भी चला जाए, लुट जाए, पिट जाए आदमी, मगर ईमान को नहीं बेचना है और ईमान पर कायम रहना है। और चाहे कितने कमजोर ईमान हो वो भी गनीमत है, उसको भी बचाना चाहिए हर कीमत पर। और ये आजमाइश अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुनिया में हर इलाके में आती रहती है और मुसलमानों के साथ ये आजमाइश घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, चाहे ना कि मुसलमानों पर मुसीबत आ गई तो रशिया के मुसलमानों पर आ जाती है, वहां से आ गई तो कोसोवा के मुसलमानों पर आ गई, वहां से आ जाती है तो बोस्निया के मुसलमानों पर आ जाती, वहां से आगे चली तो कश्मीर के मुसलमानों पर आ जाती, वहां से आगे चली तो फलस्तीन के मुसलमानों पर आ जाती, वहां से आगे चली अफ्रीका के मुसलमानों पर आ जाती, जनूबी अफ्रीका के मुसलमानों पर, साउथ अफ्रीका के मुसलमानों पर, वहाँ पे चली, इससे आगे चली ब्राज़ील के मुसलमानों पर आ गई, साउथ अमेरिका के मुसलमानों पर, नॉर्थ अमेरिका के। इस दुनिया का ये निज़ाम है कि जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ पर जो है آزمائشیں ہیں ان کے ساتھ میں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بندے سے چاہتے ہیں کہ ایمان پر جمنا ہے، اور جو ایمان جس کے پاس ناقص ہے وہ کامل کرے، کامل ایمان والا کامل کی حفاظت کرے، ناقص ایمان والا ناقص کی حفاظت کرے، مگر حفاظت کرے، ناقص سے ناقص ایمان کو بھی جان دے کے بچا لینا سستا سودا ہے، ناقص سے ناقص ایمان کی بھی جان دے کے حفاظت کر لینا سستا سودا ہے، یعنی اس کو بچا لینا چاہے اس کی وجہ سے جان دینا پڑے، جاب دینا پڑے، لوگوں کی جو ہے نا ٹیزنگ اور جنا والا تانے تشنے برداشت کرنا پڑے، ان کی طرف سے ہوٹنگ برداشت کرنا پڑے، شرمندہ اگر وہ کریں تو اس کو برداشت کرنا پڑے، ذلیل کریں تو ذلت کو برداشت کرنا پڑے، عافیت مانگنا چاہیے کہ کچھ بھی نہ ہو اس میں سے، نہیں ہوتا کبھی، لیکن یہ کہ اگر ایسی خدا نخواستہ کوئی صورت آ گئی تو کرنا ہوتا ہے۔ ایمان والے کا اس دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ ایمان والا اس دنیا میں قید خانے میں ہے، اور ایمان والا اس دنیا میں امتحان کی بھٹی میں ہے، اور اس کے بعد اس کو نکھار کے اس کی بڑی سے بڑی قیمت چکائی دی جائے گی اللہ کی طرف سے، اس کی قیمت دی جائے گی ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اعلیٰ سے اعلیٰ قیمت دی جائے گی، قرضہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں رکھیں گے، جتنا سونے کو گلایا جائے گا، جلایا جائے گا، اس کی زیور بنائے جائیں گے، اس کی قیمت وصول ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی دلہن کا ہار بن جاتا ہے، پھر وہ کسی کوئن کی زینت بن جاتا ہے، اس کو ایک مقام مل جاتا ہے، چونکہ وہ سونے کی بھٹی میں جا کے وہ تپا ہے بےچارا، گلا ہے، اس آسے میں ڈلا ہے، سنار کے ہاتھ میں اس نے کھیلا ہے ہر طرح کا کھیل، بڑی سے بڑی مصیبت جھیل لی، اور جس طرح کی وہ کاریگری اس میں دکھانا چاہتا تھا ویسے اس نے دکھانے کا اس کو موقع دیا، باریک سے باریک، نازک سے نازک، مشکل سے مشکل، سونے کا کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ کو کرنا ہے کیجیے میرے، تو جتنا زیادہ اس پہ ورک ہوا اتنا وہ قیمتی ہوا۔ اس دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس میں آزمائش رہتی ہے، جیسے ہم جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کی ہمارے پاس محبوبیت ہونے کے باوجود ان کی نوعیت بالکل دوسری ہوتی ہے، اس کو قربانی دینی پڑتی ہے اور ہم اس کی قربانی کو برداشت کرتے ہیں اپنی محبوبیت کے خاطر، ہم چونکہ محبوب رکھتے ہیں اس کی قربانی، لہذا ہم اس کو قربان کر کے اپنی محبوبیت رکھتے ہیں اپنے پاس، آپ کو کیا پسند ہے تو بولے مجھے ٹکا بوٹی پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے تو مجھے فرائی پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے تو مجھے یہ پسند ہے، وہ بیچاری مر رہی کون، تمہاری ادا ٹھہری ہماری جان جاتی ہے، اب مجھے بہت چکن مجھے بہت پسند ہے، جس کو جتنے زیادہ چکن پسند ہے وہ اتنے زیادہ کاٹ رہا ہے چکنوں کو، جس کو جتنے زیادہ لیمب پسند ہے وہ اتنے زیادہ لیمب کو ذبح کر رہا ہے، اچھا یہی نہیں ہے کہ وہ اگر اس کی جان ہو اس کی جان کو سامنے لا کے کھڑا کرے تب پتہ چلے کہ آپ اس کے ساتھ میں کیا بے دردی کر رہے ہیں، کبھی تو یہ ہے کہ آپ سیخوں میں پورا کے اس کو بھون رہے ہیں، کبھی تو یہ ہے کہ تیل میں فرائی کر رہے ہیں، کبھی تو مسالے لگا کے اس کو پکا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، محبوبیت ہے آپ کو اس کے ساتھ، یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کو دشمنی ہے مرغی سے اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ کو مچھلی سے دشمنی ہے ایسا کر رہے ہیں، بکری سے دشمنی ہے آپ ایسا کر رہے ہیں، محبوبیت میں یہ بات ہے کہ محبت کے کچھ رنگ ہوتے ہیں بہت سے، اس کا کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے پیدا ہوئے ہیں لہٰذا ہم آپ پہ قربان ہیں، مرغی زبان حال سے یہی کہتی ہے، اس کی اگر زبان ہوتی تو وہ یہی کہتی، اب جو چیز کو زبان نہیں ہوتی وہ بھی کہتی ہے کچھ تو وہ اس کو زبان حال کہتے ہیں، زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے پیدا ہوئے مرضی آپ کی، زندہ کو نہیں آتا ہے تو غرب خوشی فدائے تو، زندہ رکھیں تو مہربانی آپ کی، کاٹنا ہے تو کاٹی مہربانی آپ کی، دل شدہ مبتلا ہے تو، دل مبتلا ہو گیا ہے آپ میں، ہر سے کنی رضا ہے تو، جو آپ کو کرنا ہو کر لیجئے ہم خوش ہیں آپ کے ساتھ، وہ زبان حال سے کہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے پیدا ہوئے لہذا آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ کرتا بھی ہے آدمی، اور اپنے محبوبیت کو بتاتا بھی ہے، مجھے بڑا محبوب ہے، میں بڑا پسند کرتا ہوں اس کو، میں بڑا پسند کرتا ہوں، اس مرغی سے پوچھو کہ تاکہ یہ مجھے پسند کر کے کیا کرتے ہیں، اس دنیا میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس محبوبیت میں ان کو بہت سے مرتبے دینا ہے، اللہ پاک بہت بہت سے مرتبے ان کو دینا چاہتے ہیں، ان مرتبوں کی خاطر بہت سے مراحل سے ان کو گزارنا اللہ کی مصلحت ہے، تو ان مراحل سے گزارنے کے اندر بہت سے حالات آتے ہیں، مسلمان کا کام ہے زندہ کنی عطایتو ورب خوشی فدائے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ارادے اور منشے ہیں، وہ منشے پورے کرنے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں سے اللہ پاک کے وہ منشے پورے ہوتے ہیں، اگر یہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو کچلنے میں دشمن نے کیا کیا گل کھلایا، یہ کل سامنے لانا ہے. تو ایک چیز چاہیے جس پر دشمن گل کھلائے. اب وہ مسلمان کو تراضی کر لیتے ہیں کہ تو اس پہ خوش ہو جائے، تو یہ کرنا ہے. میرے کو تو کرنے سکتا کچھ، میری نسبت پر ہی کچھ کر سکتا ہے کچھ، مجھے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرے منصوب کوئی کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا تم اس پہ تیار رہو. اب باقیہ یہ ہے کہ اب ہمارے کو ماریں گے کوٹیں گے اور آپ ہم کو چاہ بھی رہے ہیں، تو بولے نہیں میں اس کا بدلہ چکا دوں گا، تم خاموش رہو، تم جھیل لو اس بات کو. اب پورے مسلمانوں کی تاریخ پر غور کریں گے تو آپ کو یہ مضمون ملے گا اندر سے، یہ قصہ ہے اندر سے. ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں کہ مسلمان میرے ماننے والے مزے میں رہیں، اور دشمن چاہ رہا ہے کہ میرے اللہ کے ماننے والے مزے میں نہ رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، دشمن کی جو چاہت ہے وہ پوری ہو جا رہی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی کیا ہوا، اللہ پاک کی صفت اور قدرت ہی کیا ہوگی. نہیں، دنیا میں اللہ پاک کے کچھ منشے ہیں، کچھ ارادے ہیں، وہ جو ان کی اپنی صفتوں کا ظہور ہے، ان صفتوں کے ظہور کے واسطے جو نقشے قائم کیے ہوئے انہوں نے، اس میں یہ چیز ہے رکھی ہوئی. اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. اب ایمان لے آئے لوگ، جیسے ایمان لائے ان پر اتنی بڑی آفت آ پڑی کہ ان کی جان سے، ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا. کہیں تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اندازہ یہ تھا کہ ہم مقرب ہو جائیں گے اور انعام دیا جائے گا، تحفے ملیں گے، واہ واہ ہوگی، دھوم دھڑکا ہوگا، یالی دلہا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. یہ اپنے گمان کے اعتبار سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. ابھی جب ایمان لے آئے تو تختے دار پہ آ گئے، سولی پہ چڑھا دینے کی نوبت آ گئی، ہاتھ پیروں کی کاٹ دینے کی نوبت آ گئی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم اس کو گوارا کر لیں گے. علماء نے فرمایا کہ ایمان کا اتنا کمال فرض ہے، کامل ایمان ہو گئے تھے لوگ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ہو گئے تھے. نبی کے فیض میں بہت قوت ہوتی ہے، نبی کے فیض میں بے پناہ قوت ہوتی ہے، یعنی ان کے قلب کا جو اثر سامنے والے کے قلب پر پڑتا ہے اس میں بہت قوت ہوتی ہے. کہ ایمان لانے کے بعد میں ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ قوت تھی ان میں کہ کوئی پرواہ ان کو نہیں رہی کسی کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، اس لیے صحابہ والی کوالٹی کسی میں نہیں آ سکتی، نہ پہلے والوں میں سے کسی میں آئی، نہ بعد والوں میں سے کسی میں وہ قوت آ سکتی. صحابی کی فضیلت کو اس لیے کوئی نہیں پہنچ سکتا، چونکہ فیض نبی کو قبول کیا ان کا دل، اور نبی کے فیض میں بہت کمال ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں اندازہ لگائیے آپ کہ ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہی، مال کی بھی پرواہ نہیں رہی، عزت کی بھی پرواہ نہیں رہی. اب سب کے سامنے سوکھے پہ لٹکا دینے کا مطلب بے عزت تو کرنا ہی ہوا نا، اور جان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں. فقضی ما انت قاض، جو تم کو کرنا ہے کر لیجیے، انما تقضی ہذہ الحیاۃ الدنیا، تم تو اس دنیا ہی میں کچھ کر سکتے ہو، یہاں تک تمہارا بس چلتا ہے، ٹھیک ہے چلا لو. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اپنے رب کو ہم نے مان لیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو تم نے ہم سے سحر کروایا ہے، جادو کا کام کروایا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اور دوسرے جو ہماری غلطیاں ہیں وہ بھی ہم معاف کرنے کے امیدوار ہیں، اور جو تم نے جادو کروایا ہم سے اس کے بھی ہم معافی کے امیدوار خاص جا رہے ہیں. اللہ پاک واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے. تم کہہ رہے تھے نا کہ کون سب سے زیادہ بہتر ہے، کون باقی رہنے والا ہے، تو تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بہت بہتر ہے. تم کون ہے؟ چبی دی شرمان، وہ حیثیت ہی نہیں. اور ابھی انجام جو سامنے آیا تو پتا چلا کہ انہوں کیا تھے. ابھی جب تک تو طاقت تھی، قوت تھی، بادشاہ تھا بنا ہوا، اس وجہ سے جو ہے یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں. ہم چما دیگر نے فرمایا کہ ذات و صفات کے اعتبار سے اللہ پاک بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام اور ثواب جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اگر تمہارا تقرب مل جاتا تو وہ باقی رہنے والا نہیں تھا، اللہ کا تقرب مل گیا تو باقی رہنے والا ہے. ہم سب کے سب مخلوق ہیں اور فانی ہیں. فانی کا جو بقا ہے، قائم رہنا ہے، وہ تو باقی کے ساتھ جڑنے پر ہے. اس لیے جو آدمی اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیا اس کو بقا مل جائے گی، حیات جاویدانی اس کو مل جائے گی. اللہ کا ثواب بھی باقی رہنے والا ہے اور اللہ کا عذاب بھی باقی رہنے والا ہے. تو اگر عذاب سے ہی بچنا ہے تو اس کے عذاب سے بچنا ہے، تمہارے عذاب سے بچنے سے کچھ حاصل نہیں. اور اللہ کا ثواب بھی باقی رہنے والا ہے تو ثواب اسی کا ملے، انعام اسی کا ملے، وہ زیادہ صحیح ہے. اور اللہ تو مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیی. اللہ تبارک و تعالیٰ جملے مترجہ کے طرف، جیسے اس سے پہلے منہا خلقناکم میں یہ واقعے کو روک کے اللہ نے ایک مضمون بیان فرمایا تھا، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی صفت بیان کر، شان بیان کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہو مجرم بن کر جرم کے ساتھ، تو پھر اس کو سزا ملے گی، جیسے جرم ہے ویسے سزا ہو جائے گی. اور اصل جو جرم ہوتا ہے وہ شرک کا جرم ہوتا ہے، بے ایمانی کا جرم ہے. اصل یہاں جس یہاں یہاں جس سیاق سباق میں ہے بات، وہاں مجرم سے کون سا مجرم، عام طور پر ظلم کا لفظ اور مجرمین کا لفظ، یہ دونوں جو ہیں قرآن پاک میں کافروں کے معنی میں بولے جاتے ہیں. علماء کرام کے پاس یہ ہے کہ ایمان والا ہو کر بھی جو جرم کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے مجرم میں شامل ہے وہ، اور اسی حساب سے سزا کا وہ مستحق بھی ہے، تحت المشیت ہے. ایمان کے ساتھ اگر جرم پایا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت میں ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا دے دے، اگر اس نے توبہ نہیں کی تب. اور اگر توبہ کر لی ہے تو التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے تو ایسے ہی ہے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں، باقی نہیں رہتا ہوں. ایک آدمی گناہ نہیں کیا اور ایک آدمی گناہ کیا مگر توبہ کیا، دونوں ایکویل ہیں مرتبے کے اعتبار سے. توبہ مخلص ہونی، توبہ خلوص کی ہونی چاہیے، مگر پکی توبہ ہونی چاہیے. التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، اس لیے کہ ذنب کے جتنے اثرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیں گے، اور گناہ جہاں ہوئے تھے نام اعمال میں، جب وہاں سے گناہ ہٹائے جائیں گے تو وہاں پر نیکیاں بھی داخل کر دی جائیں گی، تاکہ وہ حصہ خالی نہ رہے، کہ پتہ چلے کہ صاحب یہاں پہ بیاض رہے گی، سفیدی رہ گئی ہے، مطلب یہ کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ تھا جس کے اوپر وائٹ لگا دیے ہیں، نہیں وہ وائٹ کو بھی ہٹا کے اس کے اوپر دوسری چیز سے رائٹ کر دی جائے گی، کچھ نہ کچھ رائٹ اس کے اوپر لکھا ہی جائے گا. اولائے کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا جرم ہے کہ جو بےمانی کا جرم کہلاتا ہے، اور اللہ کے دربار میں آدمی مجرم ہو کر پہنچا ایسا، تو فإن له جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت فيها ولا يحيى، نہ تو اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا. جہنم ایسی جگہ ہے کہ نہ مرنے میں شمار نہ جینے میں شمار. مرنے میں اس لیے شمار نہیں کہ مرے گا نہیں، جینے میں اس لیے شمار نہیں کہ وہ جینا بھی کوئی جینا ہے جس میں ہزار مصیبتیں ہیں، ذرا اس سے راحت نہیں. ہم ذرا سے یہاں مصیبت میں پریشان ہو کے بولتے ہیں یہ بھی کوئی جینا ہے، اسے تو مر جانا بہتر بولتے. حالانکہ اس جینے میں ہزاروں راحتیں ہوتی ہیں، اس دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں اس میں بہت سی راحتیں ہیں، اور اس دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اس میں بہت سی مصیبتیں ہیں. اس سے میں یہاں کہتا ہوں کوئی کتنی مصیبت ہو اس میں راحتیں بہت ہیں. بیمار ہو گئے، ایمرجنسی میں دواخانے کو لے کے چلے گئے، پڑ گئے وہاں جا کے، اب نرسز آ رہی ہیں، جنا والا کھانا پیش کیا جا رہا ہے، جوس پیش کیا جا رہا ہے، خدمت ہو رہی ہے، آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، نرس کو پیسے دے کے مزے کر رہے ہیں، زبردست گدے پہ لیٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہا کہ انہیں پوچھ رہا کہ مزے مزے. یہاں کی مصیبت میں راحت ہے برابر، نہیں ہے بلکہ نہیں بول سکتے آپ، پچاسوں راحتیں یہاں پہ ہر مصیبت کے اندر ہیں. اور یہاں کی راحت میں بے پناہ پریشانیاں تکلیفیں ہیں. آدمی شادی کرتا راحت کے لیے، پوچھو اس سے شادی کر کے کتنی راحت اٹھائے گا. نوکری کرتا راحت کے لیے، پوچھو اس سے کہ نوکری کرتے ہوئے کتنی راحت اٹھا رہا ہے. سفر کرتا راحت کے لیے کہ چلو پکنک کر کے آتے ہیں، تو پھر پوچھو سفر کر کے کہا بھائی تھکے چور چور ہو گیا تھا، بولے تو تھکے چور چور ہوا یہ راحت ہے، تھکتا ہے برابر آدمی. ارے وہاں کیا بتاؤں، ہوٹل میں یہ ہیڈک ہو گیا، امیگریشن میں وہ ہیڈک ہو گیا، کسٹم میں وہ ہیڈک ہو گیا، بولے وہ وزٹر سے پنگا ہو گیا تھا، وہ ہے برابر لگا ہوا. کھانے پینے میں بڑی راحت آدمی کو ہے، لیکن کھانے پینے میں کتنی مشقت ہے. یہاں کا سسٹم یہ ہے کہ یہاں ہر راحت میں تکلیف ہے اور ہر تکلیف میں راحت ہے، ملی ہوئی مکس برابر شامل ہے اس میں. بیمار آدمی ظلم نہیں کر سکتا کسی پر، بیمار آدمی بہت سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، پیٹ کا دبا ہوا رہتا نا ایک دم، کچھ نہیں کر سکتا آدمی، پھر بھی بالکل صحیح سیدھی رہتی طبیعت، ایسا لگتا ہے بالکل بہت شریف بزرگ آدمی ہے. بیماری میں کتنے فائدے ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں، دین کے بھی فائدے ہیں. آخرت میں یہ بات ہے کہ جو وہاں کی تکلیف ہو گئی خدا نہ خواستہ تو پھر وہاں پہ راحت نہیں ہوئی. اس لیے جہنم جہنم کے اندر جانا جو ہے نا وہ کوئی جینا نہیں ہے. اس واسطے کہ وہ جینا بھی کوئی جینا ہے جس میں کوئی لطف ہی نہیں ہے, کوئی مزہ ہی نہیں ہے, کوئی راحت کچھ راحت کا حصہ شامل تک نہیں ہے اس میں. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ, اور جو اللہ کے پاس پہنچ جائے گا ایمان کے ساتھ اور نیک عمل بھی لے کر گیا, اور پہنچ اور جو آئے گا اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ اور نیک عمل بھی کیا, فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى, ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں. کیونکہ جتنے عمل زیادہ ہوں گے اتنے درجے زیادہ ہوں گے. نفس ایمان جو ہے نا یہ جنت والی چیز ہے. نفس کسی کے پاس صالح ایمان ہے جنت ہے اس کے ساتھ. اس وجہ سے ایمان لانے کے بعد کچھ نہیں کر سکا مر گیا, جنت پکی ہے. چاہے درجہ کوئی ملے نہ ملے جنت مل جائے گی. ایک آدمی ایمان لایا, عصر کی نماز کے بعد ایمان لایا, مغرب کی اذان ہونے سے پہلے مر گیا, تو کیا ہے اب اس کے لیے؟ جنت ہے. ٹھیک ہے درجہ کچھ بھی نہیں, درجات نہیں ہے اس کے لیے, لیکن جنت ہے. چونکہ نفس ایمان جنت والی چیز ہے, جنت دلا دے گی, ایمان کی قیمت ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کے ساتھ میں اگر گناہ ہے, بدعملیاں ہیں, تو پھر رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہے اس میں جو چیز آپ کو اپرو ہوئی ہے, آپ کے لیے جس کا اپروول آیا ہوا ہے اس میں آبجیکشن آ گئے ہیں تھوڑے سے. اور اگر اس کے ساتھ نیک اعمال ہیں تو پھر اس کے ساتھ درجات لگے ہوئے ہیں. یہ صورت ہے اس کی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, عدن کے باغات ہیں, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی, اور پھر ان باغوں کے اندر لوگ ہمیشہ رہیں گے. اور باغ کو ہمیشہ رکھا جائے گا جو اس کی جو اس کو سمجھانے کے لیے کہ جب اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہمیشہ کنٹینیو ہیں تو پھر اس کے سوکھ جانے, خشک ہو جانے کا یا اس کے خزاں میں آ جانے کا, بگڑ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا. ہمیشہ زمین کا جو سسٹم تباہ ہوتا ہے پانی نہیں ہونے سے تباہ ہوتا ہے. پانی اور نگرانی اگر ہے تو پھر ہمیشہ آباد ہے. اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اور باغات ہوں گے. اور پھر تیسری بات کیا ہے؟ خالدین فیہا, ہمیشہ آدمی رہے گا اس کے اندر. جنت بھی ہمیشہ, یہ بھی اس میں ہمیشہ. یہ بھی نہیں کہ یہ ہمیشہ جنت اس سے کھینچ لی گئی, اور یہ بھی نہیں کہ جنت تو ہمیشہ لیکن آدمی تھوڑے دن کے لیے رکھایا گیا, ایسا نہیں. جنت ہمیشہ اور آدمی بھی اس میں ہمیشہ. وذالک جزاء من تزکى, اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو تزکیہ کر لے گا. ایمان اور عمل صالح کو ہی تزکیہ کہا جا رہا ہے. شک والا ایمان نکال دینا دل میں سے, شکوک نکال دینا, بے اعتمادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں جو ہے وہ نکال دینا, ایمان میں کمال آ جائے اور عمل میں کمال آ جائے. ایمان میں جو نقص آتا ہے اس کو شکوک شبہات سے تعبیر کرتے ہیں, اور عمل میں جو نقص آتا ہے اس کو نفسانیت اور شیطانیت سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں شیطان کا دخل, نفس کا دخل جتنا بڑھتا جائے گا عمل میں اتنی گڑبڑ ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے عمل کا تزکیہ اور عقیدے کا تزکیہ دونوں کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ سے اس کی تعبیر ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, اب یہاں بیچ میں جملے معترضہ کے طور پر اللہ نے یہ بات فرمائی, پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو ہوتا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں تو فرعون لاجواب ہو گیا اور ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے. بنی اسرائیل تو سارے مسلمان ہو گئے تقریباً, ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے, مان گئے کہ سب ٹھیک ہے, آپ ہمارے پیغمبر ہیں. قبطیوں میں فرعون کی قوم میں سے صرف جادوگر مسلمان ہوئے, کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے, جتنے ہو سکے تھے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے مہلت دی کہ بھائی تم کو ماننے کی ہم مہلت دیتے ہیں. اب پلہ دوسری طرف ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ بگاڑ نہیں سک رہا تھا کبھی بھی, جادوگروں کا تو بگاڑ لیا لیکن حضرت موسیٰ اور ہارون کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. ان کے ساتھ میں آسا تھا, وہ ان کی قریب آنے کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا. درمیان میں ہوتا یہ گیا کہ حضرت موسیٰ وقفے وقفے سے اس کو سمجھاتے, بات چیت ہوتی, آنا جانا ہوتا, تبلیغ اور نصیحت ہوتی رہتی تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے حالات میں مبتلا کیا فرعون کو, فرعونیوں کو, کہ اب یہ مان جائیں, اب یہ مان جائیں. یہاں پر اللہ پاک نے اس کا ذکر نہیں فرمایا, قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے اس کا حوالہ. اس سے پہلے ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى, ہم نے بہت سی نشانیاں اس کو دکھائیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی بڑی بڑی نشانیاں دی تھی، بنی اسرائیل سے پوچھو ان کو خوب یاد ہے، اللہ نے فرمایا 9 واقعات ان کے علاوہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں. پھر ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان ایک مرتبہ مسلط کر دیا تھا، ایسا طوفان کہ جان جو کم میں پڑ گئی تھی، کسی کا بچنا ممکن نہیں رہا تھا. اور سب لوگ فرعون سے کہنے لگے کہ یہ موسیٰ کی کارستانی دکھ رہی، دعا کر کے منگا لیے جیسا ہے حضرت، تم جا کے جو ہے فرعون سے موسیٰ سے بولو کہ یہ معاملہ صحیح ہو جائے. فرعون نے باضابطہ اپنا قاصد بھیجا یا بلوایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا آنا جانا پہلے سے ہونے کی وجہ سے بھی تھا، بات چیت ہوئی. اور وہ یوں کہتا ہمیشہ کہ اگر اس مرتبہ تم اللہ سے کہہ کے یہ مصیبت ہماری دور کروا دو تو پھر ہم تمہاری مان لیں گے. اور علی العقل یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تمہارے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں ہم ان کو جانے دے دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آفر کیا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو جو مسلمان ہو گئے تمہاری مملکت میں میں ان کو لے کے یہاں سے چلے جانا چاہتا ہوں. وہ اس کو بھی تیار نہیں تھا، جو مسلمان ہو گئے ان کو میں چھوڑوں گا نہیں. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگوں کو تم لے کے چلے جاؤ گے تو یہ ہماری بیگاری کے کام کون کرے گا، یہ ہمارے بچوں کے کپڑے کون دھوئے گا، یہ ہمارے گھروں کی خدمت کون کرے گا، یہ ہماری غلاظتیں کون اٹھائے گا، یہ ہمارا کچرا کون صاف کرے گا، روڈ اور گلیاں کون صاف کرے گا، یہ کہتا تھا فرعون. اور فرعون تو بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے تھے اور ان کو چھوڑتا بھی نہیں تھا. حضرت موسیٰ کی طرف سے یہ آفر تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور اگر مسلمان نہیں ہوتا تو کم از کم مجھے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلے جانے دیں. تو یہ واقعات جب پیش آتے تو وہ یوں کہتا کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے اور آپ کے ساتھ میں بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کو آپ لے جاؤ اگر آپ کی مرضی ہے. لیکن جیسے طوفان ختم ہو گیا کہنے لگے تو ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، یہ تھوڑی کہ موسیٰ دعا نہ کرتے، دعا اگر موسیٰ علیہ السلام نہ کرتے تو یہ نہ جاتا، اس کا کیا ثبوت؟ وہ تو ہو گیا ایسا ملاپ بائی چانس کہ بھائی ادھر سے اس کو بھی کم ہونا تھا، ادھر سے انہوں نے بھی دعا کر دی، قصہ ختم. ایسی بات بولتا تھا. اور حوادثات ہیں، فرعون کے بارے میں بہت سے مفسرین کہہ رہے کہ دہری تھا یہ، اور دہری ہونے کی وجہ سے وہ حادثات کو دہر کی طرف زمانے کی طرف منسوب کرتا تھا. یہ اتفاقی چیز ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ارادہ کار فرما ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی نہ اللہ ہے کوئی اس کے پیچھے، کوئی قوت ارادی، کوئی دماغ نہیں ہے اس کے، اس کائنات کے اعمال ایکٹیویٹیز کے پیچھے کوئی دماغ نہیں. دہری یہی بولتا ہے، دھماکہ ہوا دھماکہ ہوتے سورج بن گیا، دھماکہ ہوا دھماکہ ہوتے چاند بن گیا، دھماکہ ہوا دھماکہ ہوتے زمین بن گئی. عجیب، ان کے پاس دھماکے ہوتے رہتے ہیں. دہری کہتے ہیں کہ بس بائی نیچر ایسا ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی دماغ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا عالی دماغ اس کام ایک ایک کام کے اندر اس میں پایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی دماغ نہیں ہے کہ کیا مطلب، کوئی باشعور ذات نہیں ہے کہ کیا مطلب. تو وہ دہری تھا، وہ کہتا کہ یہ حوادثات ہیں، اگر موسیٰ دعا کرتے تو بھی نہ کرتے تو بھی یہ تو ہونے تھا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دن تک موقع دیا، اس کے بعد میں ٹڈیاں مسلط ہو گئیں، ٹڈی دل لگا گئے سمندروں کی طرف سے، پتہ نہیں لشکر کے لشکر آتے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے، پورا کھا جاتے تھے. ٹڈی دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے نہیں ہوتے، وہ لاکھ ملین آف ملین بلینوں میں ہوتے ہیں. اور جب کسی کھیت پر بیٹھ جاتے ہیں نا، غلے کے کھیت پہ، باغ کے اوپر اگر بیٹھ گئے، تو مثلاً گیہوں کی بالی ہے، گیہوں کے 7 بالیاں ہیں نا، تو 14 ٹڈیاں بیٹھ جاتے اس میں. اگر ایک بالی کے اوپر 7, 8, 10, 12 بیٹھ گئے تو 4, 4, 5, 5 دانے بھی نہیں کھائیں گے وہ، سمجھ گئے نا، ایک دانا نہیں رہتا کھیت میں باقی اگر ٹڈی دل بیٹھ گیا تو. پورا کھلیان کر لے کے چلے جاتے خود ہی لے لے گئے، سوائے بھوسے کے کچھ نہیں رہتا. تو ٹڈی دل کا عذاب آ گیا، نہ باغ میں کچھ کھانے پینے کو ہے، نہ کھیتوں میں کچھ کھانے پینے کو ہے. ارسلنا علیہم الطوفان والجرادہ، جنہیں مشکل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ دعا کر دو آپ اپنے پروردگار سے، ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کرو، اور اگر آپ دعا کر کے یہ مصیبت ہٹا دیں گے تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، ہم ضرور بھی ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو، آپ جو بول رہے ہیں ہم مان لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میاں آپ تو مہلت دینے والے ہیں، آپ کو کیا ہے، آپ دے دیجئے اس کو مہلت، ہو سکتا ہے مان جائیں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ تم بول رہے ہیں ہم دے دے رہے ہیں. اب اللہ پاک نے چھوڑ دیا، تو بھائی اب تو ہو گیا ہم جائیں. کہنے لگے کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتے جانے کے، بولے بھائی دعا تو میں نے کر دی تھی، تو تم نے دعا کی تھی تو یہ ہے کہ ٹڈی تو ٹڈی ہے، کہ سنی وہ टिड्डियां तुम्हारी दुआ सुनी जाके। तो उनको आना था, आए, जब नहीं आना था नहीं है, वो किसी और तरफ चले गए, वो तो फिरते ही रहते, ऐसी बात होती। इससे फारिग हुए थोड़े दिनों के बाद में जू पड़ गई, हर चीज में जू, हर चीज में जू, हर चीज में जू, कपड़ों में जू, बालों में जू, जीना मुश्किल कर दिया जू का। और इतना तंग करते हैं जब जू ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आदमी जो है ना जिद हो जाता है। डॉक्टर तनवीर अहमद साहब ने जू का किस्सा सुनाया था, आपको याद होगा। वो एक सरदार जी था, उसने जो है वो हर हर थोड़ी देर को अपनी बनियान पलट देता था। लोगों ने कहा कि भाई तो क्यों बनियान पलटता है थोड़ी थोड़ी देर को, तो कहने लगे कि जू बहुत हो गई। तो कहने लगे जू हो गई तो ये क्या तरीका है कि कभी इधर पलटता है कभी उधर पलटता है। तो कहने लगे इन सौदियों ने मेरी जान खा रखी है, मतलब मुझे इन्होंने नाक में दम किया हुआ है, मैं भी इनको थोड़ा थोड़ा के मारना चाह रहा हूँ, कभी इधर से उधर फंसाता हूँ उधर से इधर फंसाता हूँ, खुद जब इनको आजिज करूंगा तब इनको मारूंगा, थोड़ा थोड़ा के मारूंगा इनको। अब उसमें हर चीज में जू जब हो गई, जीना मुश्किल हो गया, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप दुआ करवा दो हम इसका साहब। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, अल्लाह पाक की तरफ से भी ऐसा मामला था कि नबी नबी वक्त के नबी जो कहते हैं वो नुमाइंदा चुके होते हैं अल्लाह पाक के, तो उनके कहने पर अल्लाह पाक फैसले फरमाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं अल्लाह इसको माफ कर दीजिए, और नबी शफीक होते हैं बहुत ज्यादा, ढील ढील ढील, सामने वाला जिच हो जाए इतनी ढील देते हैं, मानने वाले उनके जिच हो जाते हैं इतनी ढील देते हो, ऐसा भी क्या ढील, ऐसा भी क्या मौका, ऐसा भी क्या चांस, यहाँ तक आ जाती है नौबत मानने वाले। मगर वो चूंकि अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत ढील और हिल्म का असर उनमें होता है, उन्हें अल्लाह ने माफ कर दिया, वो माफ कर दिया, उससे फरावत हो गई, फिर भी माना नहीं, न बनी इसराइल को जाने देता था। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनको मेंढक मुसल्लत करो इनके ऊपर, हर चीज में मेंढक, बिस्तर में मेंढक, कपड़ों में मेंढक। कभी आप लोगों को तजुर्बा नहीं हुआ होगा, अगर पैजामे में मेंढक घुस जाए तो क्या बहुत परेशानी हो जाती है, बिस्तर में मेंढक, खाने पीने में मेंढक, दावतों में मेंढक, मतलब ये कि जीना मुश्किल हो गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से फिर ये मुसीबत दूर हुई, फिर भी नहीं गए। तो फिर एक बहुत वाजह और बाहर निशानी अल्लाह की तरफ से, बाहर कहते खुली हुई एकदम निशानी आई, खून बन जाने की, हर चीज खून हो गई, पूरा पानी दरिया जो था वो खून का हो गया। और उसमें शान ये थी कि बनी इसराइल के पास खून नहीं था, इनके पास खून था, इनके बर्तनों में खून, इनके खाने में खून, इनके सालन में खून, इनके हर चीज में कच्चा खून। अब क्या कर सकते थे, तारीख की किताबों में लिखा है कि यहां तक नौबत आ गई कि बनी इसराइल से कहते कि तुम पानी मुंह में लेके हमारे मुंह में कुल्ली कर दो, हमको तो पानी पीना मुश्किल हो गया है। और ऐसे वाकयात होते थे कि बनी इसराइल अपने मुंह में पानी लेके, उस जमाने के मुसलमान अपने मुंह में पानी लेके काफिर के मुंह में कुल्ली करे, तो मुसलमान के मुंह में रहने तक पानी, काफिर के मुंह में जाते खून। अल्लाह का ऐसा सख्त अज़ाब आया, फारसलना अलैहिम तूफान वल जराद वल कुमल वल दफादिया वल दम, दम मतलब खून कहते हैं, खून मुसलत हो गया उन पर, आजिज हो गए बिल्कुल। तो मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने इस मुसीबत से नजात दी। तो फिर कहने लगे कि बस ये तो हालात होते रहते हैं, पता नहीं हालात का उसके ऊपर क्या बुखार चढ़ा हुआ रहता था, माने ही नहीं। उसके बाद ये वाकया हुआ जो अब यहाँ से जिक्र फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक, वलकद अवहैना इला मूसा नस्ल बिइबादी, हमने वही भेज दी मूसा की तरफ कि तुम हमारे बंदों को लेके रात में निकल जाओ, अब ये दिन में तो जाने देने का नहीं आपको, आजादी से आफियत के साथ सुकून से बाजाब तक जाने देगा नहीं, रातों रात अंधेरे में लेके निकल जाओ इनको। तो मूसा अलैहिस्सलाम चुपके चुपके से सबको ये बात पहुंचा दिए कि भाई निकलना है रात में, निकलना है तैयारी की। और यह है कि आमतौर पर फिरौनियों के घरों में यहाँ खिदम खिदमतगार थे, काम करते थे, जॉब करते थे, तो एक कोड इन्होंने मुकर्रर कर लिया था कि हमारी ईद आ रही है और हमको हमारी ईद में जाने का है। अब ये कि इससे अब तक तो नहीं आई ईद, अब कहाँ से आ रही, तो बोले नहीं अब चूंकि हम मुसलमान हो चुके हैं तो मुसलमानों की एक ईद होती है, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके हैं तो हमारा एक तरीका है, तो हम हमारी ईद का दिन आ रहा है, हमको जाने का है। और दूसरी बात उन्होंने एक और की, वो ये कि ईद में हमको जाना है, इस वजह से हमारे, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो आज हमें कुछ खुशी खुशी मना लेने दो, इस वजह से जितने जेवर कपड़े लगते जो उनसे मांग सकते थे वो सारे मांग दिए, कीमती से कीमती जेवर सेटानी उनके, ये वो जो है जहाँ जहाँ पे काम करते थे सब वहाँ से वसूल कर लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया और एक प्लान के तहत में सारे बनी इसराइल पूरे के पूरे एक साथ जो है ना हिजरत करके निकल गए। छह 6 लाख आदमी थे, 6 लाख थे ये लोग, और एक रिवायत में 6,70,000 हैं। बाज इससे भी ज्यादा बताए हैं, फ़ज़रिब लहुम तरीकन फिल बहरि यबसा, और ऐसा करो कि उनके लिए रास्ता समंदर में बना लेना तुम, और ऐसा रास्ता जो खुश्क हो। अल्लाह ने फरमाया हमने मूसा की तरफ इस बात की वही भेजी कि मेरे बंदों को लेकर चले जाओ रातों रात, और वहां रास्ते में जाके समंदर में खुश्क रास्ता बनवा लेना, ये अल्लाह ने बतवा दिया। ला तखाफू दरकन वला तख्शा, न तो आपके पकड़े जाने का अंदेशा रहेगा और ना खुद आप खौफ करेंगे डूबने का। खुश्क रास्ता जब हो जाएगा तो डूबने का खौफ नहीं, और रातों रात निकल जाना है और रास्ता पानी में को मिल जाएगा तो फिर उनके पकड़ने का बेटा नहीं, आगे निकल जाना। तो ये फरमाया सुना थी यहाँ पर, तो यही है मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया, सारे के सारे चल पड़े, और जब चल पड़े दरिया के किनारे जाके खड़े हुए। मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में नहीं रहा कि वहां जाके करना क्या है, अल्लाह तआला ने ये बात फरमाई, तो भीड़ भड़क में घूमगा। फिरौन को पता चला, फिरौन ने यह हुआ अतबाहुम फिरौन बिजुनूदिही, यहाँ पर सिर्फ इतना लफ्ज है कि फिरौन ने उनका पीछा किया अपने लश्कर को लेकर। सुबह में पता चला कि कोई है नहीं बनी इसराइल में से, तो उसने अपने मुशीरों को बुलवाया और पूछा कि इनको करना क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इन्ना हाउलाए लशरज़िमतुन क़लीलून व इन्नहुम लना लगाइज़ून व इन्ना लजमीउन हाज़िरून, कहा कि ये छोटी सी जमात है, ये कोई लंबा चौड़ा तबका यानी बहुत बड़ी तादाद नहीं है इनकी, लशीद ज़िमतुन क़लीलून, और हम गालिब हैं और हम ताकतवर हैं और हम तैयार हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं, हम ताकतवर हैं, हम गालिब आ सकते हैं, इनके मुकाबले में हम ज्यादा हैं, लिहाजा आप हमें हुक्म दीजिए हम चलते हैं। तो फिरौन ने भी ये किया कि जितने लश्कर के लोग थे सबको कहा कि चलो निकलो, सबको निकलवा लिया। अब किताबों में लिखा है कि 6 लाख आदमी ये थे, तो इनको शिरज़िमतुन कलील कैसे कह रहे हैं लोग, तो ये लिखा है कि शिरज़िमतुन कलील इसलिए कह रहे हैं कि फिरौन के लश्कर का जो मुकदमतुल जैश था, मुकदमतुल जैश उसको कहते हैं कि असली लश्कर आने से पहले एक छोटा सा ग्रुप जो भेजा जाता है प्रिपरेशन के लिए, वो 7 लाख से ज्यादा का था। तो जाहिर है कि जिसका मुकदमतुल जैश 7 लाख से ज्यादा का था, वो पीछे का लश्कर कितने का था, और मुकाबला कुल उनको 6 लाख से करना था, और ये सारे के सारे मुसल्ला थे, वो निहत्ते थे पूरे, उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय इसलिए कि उन्होंने घर वालों से इधर से उधर से कुछ जेवरात मांग लिए थे, और कुछ नहीं था उनके पास, तोशा उशा जो कुछ उनके बस में था रख लिया होगा अपने पास। फातबा हूँ फिरौन उसे जुनूद ही, फिरौन ने उनका पीछा किया अपने लश्कर को लेकर, फ़गशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम, फिर समंदर ने उनको ढाक लिया जैसा कि ढाकना था। अल्लाह ने फरमाया जो जिस प्लान के साथ हम उसके लेकर आए थे, उस प्लान के साथ समंदर में उसको अपने आगोश में ले लिया। जैसे फिरौन आया तो कहने लगा, वो मैं तो इंतजार में था, गले मिलना जरूरी है तेरे साथ, उसने मिल लिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दूसरी जगह पर फरमाया कि बनी इसराइल के साथ वो चालें चल रहा था और हम फिरौन के साथ चाल चल रहे थे, वो चाल चल रहा था बनी इसराइल के साथ। ये जितने मुसलमानों के खिलाफ चाल चलते हैं ना, तो समझते हैं कि हम ही चल रहे हैं, शायद उनको नहीं पता चलता कि कोई दूसरा भी उनके साथ में चल रहा होता है, दिखता बाद में जाके है, फिर वो नजर जब आता है कि अरे ये तो कार्रवाई पूरी उलट गई, तब पता चलता है कि ये चाल नहीं चल रहे थे बल्कि इनके साथ चाल चली जा रही थी। वमा करू वमा कर अल्लाह, उन्होंने चाल की और अल्लाह भी चाल चल रहा था। अल्लाह खैरुल माकिरीन, और अल्लाह तबारक व ताला बेहतरीन चाल चलते हैं, तदबीर करने वाले हैं, उनकी तदबीर पर वो गालिब नहीं आता। क्या किया अल्लाह ताला ने, फरमाया कि अखरजनाहुम मिन जन्नातिन व उयूनिन व कुनूज़िन व मकामिन करीमिन, हमारी चाल ये थी कि हमने उनको निकाला बागों में से, चश्मों में से, महल्लात में से, इज्जत की कुर्सियों में से, ये हमने निकाला। तो अगर बनी इसराइल को आगे हम न भेजते और फिर उनके दिल में ये न डालते कि जा उनका पीछा कर, तो ये निकलता नहीं, यहाँ पर बैठा हुआ था, और ये 6 लाख को ये बेहिसाब बेपनाह समंदरों के, इंसानी समंदरों से भिड़ाना, ये इन लोगों के साथ में मुनासिब नहीं समझा था हम। हमारी चाल ये थी कि इसको बड़ा बता के इसको पीछा करने पे लगाया जाए और इसको पानी में ले जाके डुबाया जाए। तो पानी में लाने के वास्ते हमने ये सारा काम किया था उसको, अल्लाह ताला फरमा रहा है फगशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम, ढांक लिया उनको समंदर ने वैसा जैसे ढांक लेना था, वह ढांक कर लिया काम उसका। जब ये जुमला ऐसे मौके पर बोलते हैं कि जब उसको मुबहम रखना चाहते हैं कि उसकी कई सही कैफियत तुमको क्या बताएं, तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि फिर क्या हुआ वहां पे, फिर जो होना था बस वो हुआ, ऐसा बोलते ना, फिर तो जो हुआ बस वो हुआ, تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے کہ پھر سمندر نے جو ان کو کور کیا سو کور کیا بس، کیا کرنا تھا اس میں. دوسری جگہوں پر اس کی تفصیل موجود ہے کہ جب یہ سارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے وہاں پر سمندر پر، تو وہ کہنے لگے بنی اسرائیل انا لم یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی عذاب دیے ہی جا رہے تھے، اور تمہارے آنے کے بعد میں بھی کیا کم عذاب میں ہے. یہ کہا انہوں نے، جب تک تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو بھی ہم مصیبت میں تو تھے ہی تھے، ہمارے بچے بھی مرتے رہے تمہارے نام سے، اور ہمارے بڑوں کے ساتھ میں بھی بدتمیزیاں ہوتی رہی تمہارے نام سے. تو تمہارے آنے سے پہلے سے مصیبت تھی، تمہارے آنے کے بعد میں کچھ جان چھوٹیں گی بول کے بولے تو جان چھوٹی نہیں رہی، تو اور بھی زیادہ پھنس گئے. اور آخر میں تو تم نے یہاں ایسی جگہ پہ لا کے مروا دیا ہے کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، آگے جا نہیں سکتے، پانی میں ڈوب کے مرنے والی بات ہے، پیچھے سمندر ہے، سامنے سمندر ہے پانی کا، پیچھے سمندر ہے انسانوں کا، اب کہاں جائیں. یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے. قال کلا انما معی ربی سیہدین، موسیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، آپ بے فکر رہو، اللہ کے حکم میں یہ بات ہے کہ راستہ نکلے گا، اللہ پاک راستہ بتائے گا. اللہ نے فرمایا کہ اضرب بعصاک البحر، اپنا عصا لے کے سمندر پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی پہ جو لاٹھی ماری تو اس میں فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ پھٹ پڑا اور 12 پیسز میں وہ منقسم ہو گیا. سمندر بھی ایک جگہ مارنے کی وجہ سے ایک راستہ نہیں ہوا، اس کے 12 راستے بنے، اور ہر راستہ طود عظیم کی طرح، یعنی پانی رک کے پہاڑ کی طرح ٹھہر گیا. اور 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ میں، جو یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کے وہ 12 قبیلے تھے اصل، اور اللہ نے اتنی برکت دی ان میں کہ وہ 12 جا کے 12 قبیلے جا کے اتنے لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے تھے. تو یہ جو سمندر میں پانی رک، دریا کے اندر پانی ٹوٹ کٹتا گیا اور کٹ کے طود عظیم کی طریقے سے رکتا گیا، اس میں ہول بن گئے تھے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والوں کو جاتے وقت دیکھ رہا تھا. اور پھر یہ کیفیت یہ تھی کہ یبسا، وہ جو پانی ہٹا ہے تو زمین خشک ہو گئی تھی، کیچڑ کی شکل میں نہیں تھی. ظاہر ہے کہ معجزہ تو معجزہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یبسا، وہ صرف ان کے مارنے کے بعد، حالانکہ اگر کیچڑ کو خشک ہونے کے واسطے خود کتنا ٹائم چاہیے اگر راستے سے ہٹ بھی جائے، یہاں ویسا نہیں ہوا، یہاں یہ کہ بالکل خشک زمین تھی اور پورے کے پورے نکل گئے. ان کو جانے میں دیر ہو گئی، اتنے تک فرعون جو ہے نا پہنچ گیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ میں. تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پچھلا حصہ فرعون کے لشکر کے اگلے حصے سے آ کے مل گیا تھا قریب. جیسے یہ لوگ ادھر سے پار ہو گئے تو فرعون نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے یہ میری ہیبت کی وجہ سے راستے بن گئے. فرعون نے کہا کہ میں ایسا خدا ہوں اور میرا ایسا پاور ہے کہ میری ہیبت کی وجہ سے جو ہے وہ راستے بن گئے، دوڑا دو اپنے گھوڑے. قوم تو بہرحال تعامل کی ہوگی تھوڑی، لیکن اس کو ہمت پیدا کرنے کے واسطے قوم میں وہ خود آگے بڑھا. اور جیسا کہ روایتوں میں، قرآن پاک کے اشاروں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ کے تھوڑا سا اس کو کنجی پھرا رہے تھے، چل آگے چل، ضروری ہے کام کر رہا ہوں، اس کو آگے بڑھا رہے تھے. مطلب یہ کہ اس کے گھوڑے کے ساتھ میں اپنے گھوڑے کو لگا کے تھوڑا سا آگے رکھ رہے تھے، تو وہ گھوڑا جو ہے نا اس کو دیکھ کے اور زیادہ شوق کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک خاص وقت پر وہ مینج کرنے کا تھا، وہ آگے پیچھے نہیں کرنے کا تھا اس کو. فغش، اس لیے فرمایا فغشیہم من الیم ما غشیہم، فرعون اترا پیچھے سے پورا کا پورا لشکر اترا، اور 12 راستے تھے، اور وہ بھی راستہ کوئی چھوٹا تو راستہ نہیں تھا، بڑے بڑے ہائی وے بن گئے تھے. وہ اس میں جو انہوں نے اپنے لوگ دوڑا دیے اندر، تو جب پورے آ گئے ادھر سے ادھر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بس پانی کو تم کو کیا ضرورت ہے ٹھہرے رہنے کی، جبکہ جب پانی ایک دم پھٹا تھا پورا مل گیا یہاں سے مطلب. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور صحیح راستہ نہیں بتایا. فرعون کا کام یہ تھا کہ وہ خود بھی ہدایت پر آتا، اور فرعون کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو کم از کم ہدایت پر چلنے دیتا. اگر وہ نامہ نہ بھی مانتا تو دوسروں کو تو مجبور نہ کرتا. اللہ نے فرمایا کہ اضلّ فرعون قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وما ہدا، اور ہدایت نہیں دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل لقد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے. اللہ نے پھر ان سے فرمایا کہ چلو ہو گیا قصہ تمہارا، جس کا جو ہیڈک تھا تمہارا وہ ہم نے دور کر دیا. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور ایمن کی جانب میں. ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور یہ بھی تم کو یاد ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر من و سلوا کو اتارا ہے. کھانے پینے کی سہولت کی چیزیں ایسے دی تھی کہ پکانا نہیں تھا کچھ نہیں، نہ عورتوں کو کام نہ مردوں کو کام، بس رات میں رزق اتر جاتا تھا، صبح جمع کر کے کھا لینے کا ہے. ونزلنا علیکم المن والسلوى، یہ کب ہوا کیسے ہوا واقعات آ رہے ہیں آگے، اس میں اس کا ذکر آئے گا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ. ولا تطغوا فیہ، اس میں سرکشی مت کرو. खाने पीने की ममानात नहीं है, जो कुछ अल्लाह ने दुनिया में नेमतें दी है इस्तेमाल करो, लेकिन यह है कि सरकशी मत करो, अल्लाह तबारक व तआला के हक को पहचानो। फयहिल्लु अलैकुम गज़बी, इसलिए कि अगर तुमने तुग़यान की, सरकशी की, तो मेरा गजब तुम पर उतर पड़ेगा। वमन यहलिल अलैहि गज़बी फ़क़द हवा, और जिस पर मेरा गुस्सा उतर पड़ता है तो वो तबाह हो जाता है। अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह का गजब जो है ना, ये बचने की चीज़ें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाक मिन सख़तिक, या अल्लाह आपकी पनाह, आपकी रजा की पनाह मैं लेता हूँ आपकी नाराजगी से। अल्लाह ताला के गुस्से से बच के जाना कहाँ है, किससे आप बच सकते हैं? अल्लाह ताला के गुस्से से भी बचना है तो किससे बच सकते हैं? अल्लाह की रजा के उसमें शेड में जाके ही बच सकते हैं। और एक हदीस में हुजूर साहब फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन का, अल्लाह मैं पनाह लेता हूँ आपकी, यानी आपकी पनाह में आता हूँ आपसे, मैं पनाह मांगता हूँ। किससे पनाह मांगू? तो बोले मैं आपसे ही पनाह मांगता हूँ, क्योंकि अगर आपकी आप नाराज हो गए तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है बचने का। अल्लाह ने खुद भी फरमाया वमन यहल अलैहि गज़बी फ़क़द हवा, जिस पर मेरा गुस्सा उतर पड़ता है तो फिर वो तबाह हो जाता है। वइन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिल सालिहन थुम्मा हतदा, और मैं बहुत माफ कर देने वाला हूँ। गफ्फार के माने पे बहुत ही ज्यादा माफ करने वाला। हमेशा जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफत गज़ब को बयान करते हैं तो फौरन अपनी सिफत मग़फ़रत को भी बयान कर देते हैं, इसलिए कि सिर्फ सिफत गज़ब अल्लाह पाक की इतनी ज्यादा हैबतनाक है के नबियों के पित्ते पिघल जाते थे। अल्लाह पाक की सिफत इस्तग़ना और सिफत गज़ब का इस्तेदार अगर किया जाए तन्हा एक ही उसमें, तो फिर यह है कि बर्दाश्त नहीं हो सकती सही दिल वाले को, इसलिए कि उसकी कोई लिमिट नहीं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो चाहें जब चाहें जिसके साथ चाहें जैसा चाहें करें। उनकी मखलूक है, आप अपनी चीज़ बना के कैसा करते हैं उसके साथ, कैसा चिदम देते, कैसा उसको तोड़ फोड़ कर सकते, जो फैसला चाहे कर सकते हैं। तो गजब का जो मामला है, नाराजगी का जो मामला है और अल्लाह पाक के फैसले का जो मामला है, वो ऐसा है कि आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए फौरन अल्लाह तबारक व तआला फरमाने कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऐसे ही हूँ खाली, मैं वही नहीं गफ्फार, उनमें बहुत ही ज्यादा माफ करने वाला हूँ। गफ्फार मुबालिगे का सिवा है, एक मरतबा, दो मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 50 मरतबा, 100 मरतबा, 1000 मरतबा, गफ्फार उससे आगे की चीज है, गफ्फार उससे आगे की चीज है, गफ्फार उससे आगे की चीज है। अरे मेरे बंदे, अगर तू जमीन से लेके आसमान तक भर के गुनाह लाएगा तो मेरे पास रहमत उससे ज्यादा है, हदीस कुदसी है। मेरी रहमत को चैलेंज नहीं कर सकते तेरे गुनाह, मेरी रहमत को चैलेंज नहीं कर सकते तेरे गुनाह। लो अतैतनी बिकराबिन मिनल अर्द इला समा, अगर तू आसमान और जमीन के दरमियान के हिस्से को भर के मेरे पास आएगा तो मेरी एक रहमत का एक झोंका और एक हवा का उसका जो है ना छक्कर जो है ये सबको खत्म कर देगा, कुछ भी नहीं वहाँ पर, कोई लिमिट ही नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला बंदे को उस वक्त तक माफ करता रहता है जब तक कि बंदा खुद ये ना बोलने लगे कि अब मुझे माफ नहीं करेगा, इसलिए कि वो समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला और कितना माफ करेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कितना माफ नहीं कर सकता, मुझे क्या है, बशर्ते कि वहां पर तकब्बुर ना हो और बेईमानी ना हो। बेईमानी जो है ना वो फिर नामाफी के दायरे में चली जाती है, शिर्क और कुफ्र जो है वो नामाफी के दायरे में चला जाता है। और उससे पहले वाली जो चीज है, जब आदमी में संजीदगी आ गई, जब आदमी में समझ आ गई, जब आदमी सिंसियर हो गया कि नहीं मुझे अब अपनी जिंदगी संभालना है और मुझे ठीक होना चाहिए, मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तबाह कर ली, मैं किधर निकल गया था, पता नहीं कौन सा रास्ते तो मैं चला गया था। अब जब उसकी आंख खुली तो ये सोचने लगे कि अब मैं तो इतना पापी हूँ कि मेरा क्या हो सकता है। उसके लिए यह मजमून है कि तेरा सब कुछ हो सकता है। एक आदमी ने 99 आदमियों का मर्डर किया, एक आलिम के पास गया, एक आबिद के पास गया जो बहुत इबादत किया करता था, उसे पूछा कि मैंने एक एक आदमी को नहीं कत्ल किया बल्कि 99 को मार दिया एकदम, तो क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? तो वो बेचारा इबादत करने वाला था, कहने लगे एक आदमी की अगर जान ली जाती है तो सारे आदमियों के मारने का गुनाह होता है, और एक आदमी के मारने की जो सजा किताबों में है वो हमेशा के लिए जहन्नम लिखी हुई है। मैं यक़ुल मुमिन मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम खालिदन फिहा, और तू उस पर से 98 मजीद मार चुका है, अब तू समझ ले। ये उसने कहा, उसने कहा नहीं बख्श, नहीं माफ नहीं हो सकता। मैं तो कहने लगे नहीं, मैं तो माफ नहीं हो सकता। कहने लगे जब माफ होने ही नहीं है तो तू ही क्यों है, चल तेरे को भी अव्वल आखिर जब जाना ही है तो संचरी पूरी, इस सब को भी समय को भी मार दिया। मगर उसके दिल में एक भूख और बेचैनी थी। वो एक आरिफ के पास और आलिम के पास गया। उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर सकता है इतने ज्यादा गुनाह होने के बावजूद? तो उसने कहा क्यों नहीं माफ कर सकता, इसमें क्या बात है? कहने लगे इतने गलती होने के बाद कैसे माफ कर देगा? तो कहने लगे इसमें क्या अल्लाह ताला पे क्या पाबंदी है? उनका क्या होगा जिनको मैंने मारा? तो वो उनको बदला दे देगा, उनको तो कभी के दे चुका, क्योंकि तू नायक मारा है तो वो तो जन्नत में चले भी गए होंगे, इंतजार में थोड़ा ही तेरे कि तू आएगा तो वो जाएंगे, वो तो गए जन्नत में, उनको तो बदला मिल चुका, तेरा ही मामला है तो तुझे क्यों नहीं माफ करेगा? ऐसे उसको ढारस दिलाई। तो उसने कहा मैं करूँ क्या? उसने कहा इसका इसकी सूरत यह है कि फला बस्ती में चला जा, उस बस्ती के अंदर तौबा कर नेक लोग रहते हैं, वहीं रहो तो तेरे लिए गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा, और वहां जाके तू पाकीज़ा जिंदगी गुजार ले, साफ सुथरी जिंदगी गुजार ले। अब वो जाने लगा। अल्लाह ताला की करनी, मौत का वक्त रास्ते में आ गया, तबीयत खराब हुई और मरने के करीब हो गया। जब जानकनी का वक्त उस पर आया तो अजाब के फरिश्ते उतरे कि ये 100 आदमियों का कतर करने वाला है, और रहमत के फरिश्ते उतर गए कि ये तौबा करने वाला है। दोनों फरिश्ते आ गए, उन्होंने कहा हम जान निकालेंगे, उन्होंने कहा हम जान निकालने लगेंगे। इख्तसमा का लफ्ज आता है कि वो दोनों लड़ने लगे, वो कहते नहीं ये हमारा हिस्सा है, वो कहते नहीं ये हमारा हिस्सा है। अल्लाह ताला के पास केस चले गया, जैसा ये किस्सा हो रहा है यहाँ पे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो ऐसा करो, जहाँ पे ये पड़ा हुआ है वहां से उसके गुनाह की जो जमीन है उसको नापो, जो उसके तौबा की जमीन है उसको नापो। तौबा की नीयत से जहाँ वो जा रहा है पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए उसको नापो, और जहां से ये आ रहा है उसको नापो। जो ज्यादा जिसके ये ज्यादा करीब होगा उसके उसके वाले फरिश्ते उसके मुनासिबत से उसके फरिश्ते उसकी रूह निकाल लें। जब नापा गया तो हदीस शरीफ में आता है कि बिल्कुल बीचों बीच था वो। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से तौबा वाले हिस्से को एक बालिश आगे कर दिया, सिर्फ एक बालिश। बाद में बहुत थोड़े वोटों से आदमी कामयाब होता है। सिर्फ एक बालिश जमीन जो है ना उधर ज्यादा निकली जिधर की तौबा तौबा की तरफ वो जा रहा था। अल्लाह ने फरमाया कि भाई इंसाफ की बात यह है कि जो रहमत वाले फरिश्ते, हालांकि ये पूरी प्लानिंग खुद ही कर रहे हैं, आपको मालूम है ये कार्रवाई कहाँ से हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई इंसाफ की बात यह है कि जो रहमत वाले फरिश्ते हैं वो जान निकालेंगे, इसकी चुनाव रहमत वाले फरिश्तों ने जान निकाले, माफ हो गया। अल्लाह पाक के पास ये निज़ाम बहुत है, वही नहीं गफ्फार लिमन तबा, मैं माफ करने वाला हूँ बहुत ज्यादा। बाज आ हर आ से हस्ती बाज आ, बुजुर्ग फरमाते हैं कि बाज आ जाओ, यानी वापस आ जाओ अल्लाह ताला की तरफ, वापस आ जाओ, किसी हालत में भी हो तो वापस आ जाओ। हर आंखें हस्ती बाजा, अगर काफिर हो गबरो बुतपरस्ती बाजा, अगर कुफर कर चुके हो बुतपरस्ती कर चुके हो तो भी बाज आ जाओ। ई दरगहे माँ दरगहे ना उम्मीदी नहीं, ये हमारी बारगाह है, ना उम्मीदी की बारगाह नहीं है। सदवार अगर तोबा शकीस्ती बाजा, 100 मरतबा तोबा करके तोड़ चुके हो तो भी आ जाओ। क्योंकि तौबा ऐसी चीज है कि करते वक्त तो आदमी बहुत पक्का होता है, लेकिन जब बाद में फिर वही सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वो तौबा रहती नहीं उसकी। जिन लोगों को शराब की आदत होती है उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है तौबा शिकन, तौबा शिकन है ये। वो देखी और तौबा टूटी, वो देखी और तौबा टूटी, बस तौबा शिकन होते हैं। मगर अल्लाह पाक चूंकि ये मिजाज है बंदे का, अभी मगरिब से पहले कुछ बात ऐसी थोड़ी सी आ रही थी, असल बात यह है कि जब तक बंदा अपने अखलाक को फना नहीं कर देगा और अल्लाह तबारक व ताला वाले अखलाक उस पर गालिब नहीं आ जाएंगे, उस वक्त तक बंदे से गलती होती रहेगी। गुनाहों में मुब्तला होना जो है ना ये बंदे की असली हालत है। जब तक फनाइत ताम ना हो जाए, उसकी अपनी जो सिफात है वो खत्म होके अल्लाह की सिफात उस पर असरअंदाज ना हो जाए, पूरे बंदा ना ले ले अपने इख्तियार से, वो पाकीज़ा नहीं हो सकता। क्योंकि शर जो है ना वो इसकी जात से पैदा होता है, खुद शर का ये मर्जा है, शर का ये मखजन है, अदम जो है ये शर यहीं से आता है। जितना खैर है वो अल्लाह की तरफ से आता है, तो जब जितना अल्लाह का गलबा होगा तो खैर आएगा, जितना अल्लाह का गलबा नहीं होगा बंदे के ऊपर अल्लाह की सिफात का, अल्लाह के अखलाक का, अल्लाह के, उस वक्त तक जो है ना वो बंदे से तो कुछ ना कुछ हरकत सरकत होती रहेंगी। अब बंदा ये चाहता है कि नहीं एकदम खत्म होना, भाई तू खत्म कर फिर अपने को, तो खत्म हो जाता हो। मैं बोलता नहीं, मैं तो बीच में से खत्म नहीं होना चाहता, मगर ये चीज खत्म हो जाना वो नहीं होती। इसी वजह से क्या है, जब तक फनाए नफ्स नहीं होता और फनाए सिफात नफ्स नहीं होता, उस वक्त तक जो है वो जब तक आदमी यानी फानी नहीं होता बाकी भी नहीं होता, जब तक फना फिल्ला नहीं होता तो बका बिल्ला भी नहीं होता। فرمایا کہ وہ انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس آدمی کے لیے جو توبہ کرے اور اس کے لیے جو ایمان لائے اور اس کے لیے جو اچھے عمل کرے، ثم اهتدى، پھر وہ صحیح راستے پر چل پڑے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تم اپنے قوم سے کس چیز میں جلدی میں آ گئے، کیوں جلدی جلدی چھوڑ کے آ گئے قوم کو چھوڑ کر؟ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنے قوم کے پاس سے کیوں جلدی میں آ گئے؟ قال هم اولائی علی اثری، فرمانے لگے پروردگار وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، یہی ہیں وہ بالکل۔ وعجلت الیک ربی لترضا، اور میں جلدی آپ کے پاس پہنچ گیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ آپ نے کہا تھا کہ تم میرے پاس آؤ میں تورات دوں گا، تو میرے کو بڑی اجلت تھی اور شوق تھا، اس لیے میں جلدی جلدی آ گیا۔ قوم کے کچھ لوگوں کو بھی اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ تم ان کو بھی لے کے آؤ، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ تم آ جاؤ، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، یہ تیز سے چل رہے تھے، ان کو کوئی شوق خاص نہیں تھا، موسیٰ شوق میں ابل رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ آہستہ آتے رہو میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے پروردگار میں جلدی آ گیا ہوں۔ قال فإنا قد فتنا قومک، فرمایا ہم نے تو تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، وہاں سے ہم نے تو فتنے میں ڈال دیا، من بعدک، تمہارے بعد یعنی تمہارے پیچھے جو ہے نا قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا، وأضلهم السامري، اور سامری اس نے ان کو جو ہے گمراہ کر دیا۔ فتنے کی نسبت اپنی طرف کی کہ آزمائش میں ہم نے ڈالا، اور گمراہی کی نسبت سامری کی طرف کی کہ کاروائی جو ہے نا سامری کی ہے وہاں پہ۔ وہ سامری کا نام بھی موسیٰ ہی تھا، موسیٰ سامری اس کو کہتے ہیں، اور خدا کی کرنا یہ ہے کہ یہ بھی موسیٰ وہ بھی موسیٰ، اور خدا کی کرنا یہ کہ اس کی تربیت کا نظام بھی ایک عجیب انداز میں اور ان کی تربیت کا نظام بھی ایک عجیب انداز میں۔ جس زمانے میں بچے قتل ہو رہے تھے، جس سال بچے قتل ہونے والے تھے اس سال پیدا ہوا تھا سامری بھی، ایک سال چھوڑتا تھا ایک سال قتل کرتا تھا نا، تو اس کی ماں نے، سامری کی ماں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے سامنے بچے کے قتل ہونے کو برداشت نہیں کر سکتی، میرے غائبانے میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس لیے اس نے غار میں اس کو بچے کو رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھ دیا کرتی تھی، پتھر سے مراد ایسا ڈھک دیا کرتی تھی کہ کوئی دیکھے نہیں، بچ گیا تو بچ گیا، مر گیا تو مر گیا، میرے غائبانے میں مر گیا تو ذرا میرے کو اتنا صدمہ نہیں ہوگا بول، اور کبھی کبھی جا کے دیکھا کرتی تھی، اور بچہ جو ہے نا وہ اس کو زندہ ملتا تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے مقرر کیا تھا کہ اس کو ہمیشہ دودھ اور شہد پلا کے آیا تھا، دودھ اور شہد پلاتے تھے اس کو، اور اس کو جو ہے نا اسی طریقے سے دھیرے 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 وہ بڑا ہو گیا۔ تو یہ جو سامری ہے نا یہ ربیب جبرائیل ہے، یہ جو موسیٰ ہے یہ جبرائیل کا ربیب ہے، اور وہ جو موسیٰ ہے وہ فرعون کے ربیب ہے، فرعون نے پالا ہے۔ انسان کی تربیت جو ہے نا یہ آدمی کا ہی کام ہے، اگر جبرائیل کو بھی دیے تو اس کے بھی بس کی چیز نہیں ہے، انسان کی تربیت انسان ہی کر سکتا ہے۔ مگر یہاں ایک بڑی عجیب بات کہی بعض لوگوں نے، ایک بہت بزرگ نے ایک بڑا اچھا شعر لکھا، انہوں نے فرمایا کہ اذ المرء لم يخلق سعيدا تحيرت عقول مربيه وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل۔ جب آدمی اپنی فطرت کے اعتبار سے سعید نہ ہو، جب آدمی اپنی فطرت کے اعتبار سے نیکبخت نہ ہو، تو پھر تربیت کرنے والوں کی عقلیں اس کے اندر حیرانی میں رہ جاتی ہیں، اور جو امید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ السعید مویز بغیری والشقی من شقی فی بطن امی، شقی اپنی ماں کے پیٹ سے ہی شقی پیدا ہوتا ہے اصل، اور جو نیکبخت ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی نیکبخت پیدا ہوتا ہے، سعادت اور سخاوت کا سسٹم وہیں طے ہو جاتا ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب آدمی پیدائشی طور پر سعادت مند نہ ہو، تو پھر تربیت کرنے والا اگر جبرائیل بھی ہے تو اثر نہیں لیتا۔ تحیرت عقول مربیہ وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر، وہ موسیٰ جس کو جبریل نے پالا وہ کافر ہے، اور وہ موسیٰ جس کو فرعون نے پالا وہ پیغمبر ہے۔ فموسى الذي رباه فرعون مرسل، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ اسی وجہ سے ایک بات یہ بہت اہم ہوتی ہے کہ جو ارواح آتی ہیں لوگوں کے پیٹ میں، یعنی وہاں سے منتقل ہو کے جس کو اولاد ملتی ہے، تو یہ اصل یہ پرسن کون ہے نہیں معلوم کسی کو، اسی لیے دعا کا اہتمام اور جناب اسباب جتنے اختیار کیے جا سکتے ہیں، حلال غذا، یہ وہ سب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بقیہ یہ ہے کہ شقی آیا گھر میں یا سعید آیا، کچھ نہیں معلوم ہے۔ کافر آیا کہ مومن آیا کچھ نہیں معلوم ہے، ولی آیا کہ شیطان آیا کچھ نہیں معلوم ہے، کون آیا پھر؟ ہم بچپن میں ایک عربی کے قصوں کی کتاب پڑھتے تھے، اس کے اندر ایک عجیب دلچسپ قصہ لکھا ہوا تھا کہ ایک عورت بکریاں چراتی تھی اور اس کو ایک بھیڑ کا بچہ مل گیا جنگل میں، بھیڑیے کا، تو بھیڑیے کے بچے کو لا کے جو ہے اس نے پال لیا بکریوں کے ساتھ، بکریوں کا دودھ پلا پلا کے اپنے پالا، اس کو چھوٹا بچہ تھا، اس کو پالتی تھی تو اپنے ہی بکریوں کا دودھ نکال نکال کے اس کو پالتی تھی. اب ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہیں بڑا ہوا تو اس کی بکریوں میں سے ایک بکری کو کھا گیا، تو اس وقت اس نے اشعار کہے، قتل تشویحتی وفجعت قلبی، میری بکری کو تو نے مارا اور میرے دل کو تو نے دکھایا. وہ عربی ادب کی کتاب ہے اصل میں، نفحت الیمن جو ہے اس میں ہے یہ قصہ، قتل تشویحتی وفجعت قلبی، میری بکری کو تو نے مارا اور میرے دل کو تو نے دکھایا. فمن انباک ان اباک عذیب، تجھے کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے، تجھے کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے. اذا کانت طباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادب، جب پیدائشی طور پر طبیعت بری ہو تو نہ ادب فائدہ دیتا نہ ادیب فائدہ دیتا. کتنا ہی اچھا اطابق مقرر کر دو آپ تربیت کے واسطے، ماں باپ کتنا ہی کنٹرول کریں، کتنا ہی بولیں، کتنا ہی سمجھائیں، کچھ نہیں ہوتا. اذا کانت طباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادب. قیامت کے قریب جو پرابلمس ہوں گے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد میں شیاطین شریک ہو جائیں گے. قیامت کے قریب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اولادوں میں شیاطین شریک ہو جائیں گے، اور شیاطین کے مادہ منویہ کا حصہ اولاد کے جسم کا حصہ بن جائے گا، وہ بھی شیئر ہو جائیں گے اس میں پیدائش کے اندر. اب کیا ہوتا پھر آپ نظر لگا لیجئے کیا نوعیت سامنے آ سکتی ہے. اذا کان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد، اس لیے تربیت کی اندر کوشش میں کمی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی کوشش سکسیزفل نہیں ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی، تو وہ آدمی ذمہ دار نہیں ہوتا. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ لوگ خاندان کو گننا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کی اولاد ہے، کیا پڑھایا ہے، کیا لکھا ہے، کیا سمجھا ہے، تمہارے اما بابا نہیں بتایا کیا تمہارے پاس. بعض اوقات شادیوں کے بعد جو جھگڑے ہوتے ہیں، ارے بھائی سب کرے ہوں گے، نہیں کرے کی بات نہیں ہے، نہیں اگر کیا ہے تو وہ قصوروار ہے، لیکن اگر کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کرنے کے باوجود کوئی یعنی امید والی ہی بات پیش آئے، ایسی بات نہیں. اسباب بھی مہیا کرنا، ماحول کو بھی فکر رکھنا، تعلیم کی بھی فکر رکھنا، تربیت کی بھی فکر رکھنا، سب کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی آخر ہوتا وہی ہے جو اپنے نیچر سے وہ لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے، پیدائش ماں کے پیٹ میں جب بچہ مضغہ ہو جاتا ہے، پھر علقہ ہو جاتا ہے، پہلے جو ہے نا وہ خون جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کا گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر اس کے صورتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اعضا بننا شروع ہوتے ہیں، تو فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار سے کہ یا ربی علقہ، یا ربی مضغہ، یا ربی لحم، پروردگار یہاں تک ہو چکی ہے نوبت، پروردگار یہاں تک پہنچ چکا ہے، پروردگار یہاں تک پہنچ چکا ہے. جب اس کی صورت بننے لگتی ہے تو پوچھتا فماذا اکتب، اب آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے لیے میں کیا طے کروں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی عمر طے کر دے کہ دنیا میں کتنے دن کے لیے اس کو جانا ہے، اس کی روزی طے کر دے کہ دنیا میں کتنی روزی اس کو ملنی ہے، اور اس کا کام طے کر دے کہ دنیا میں کیا کیا کام یہ کرے گا، اور اس کے بارے میں یہ بھی ڈیسائڈ کر دے کہ یہ نیکوں میں سے ہے کیا بروں میں سے. سعید ام شقی، یہ شقی ہے، یہ چار چیزیں لے کر ہی آتا ہے آدمی جب ماں کے پیٹ میں سے آتا ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. واقعے کا چونکہ ایک بڑا حصہ بھی موجود ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پھر بعد میں ذکر کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.